خز تو بے رب کعبہ سجا ہے مولا علی ہے کامیاب ہوا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے. خداوند متعال نے ہمیں قرآن و اہل بیت کی ہدایت نصیب فرمائی. خداوند متعال کا بہت لطف ہے, مولا امیر مومنین کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا ہے. یہ تو دنیا ہے, دنیا میں بہت سارے دھوکے ہیں, ان دھوکوں میں سے ایک دھوکہ اس دنیا کے محور کو نہ پہچاننا ہے. اربوں لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہوں گے جن کو نہیں پتہ ہوگا یہ دنیا کس چکی کے اوپر گھوم رہی ہے. کتنے لوگ ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے, صبح شام خدا کی نعمتیں لے رہے ہوں گے, خدا کو نہیں جانتے ہوں گے, شاید خدا کے دشمن بھی ہوں گے. اس دنیا کے دھوکوں میں سے ایک دھوکا یہی ہے کہ یہاں سب لوگ حقیقت کو نہیں جان پائیں گے. اس دنیا سے پہلے یہ دھوکا ممکن نہیں تھا, اس دنیا کے بعد بھی یہ دھوکا ممکن نہیں ہے. یعنی جو شخص برزخ میں جائے وہ کسی دھوکے میں رہ جائے, یہ ممکن نہیں ہے. وہاں صرف حقیقت ہوتی ہے, یہاں جہاں پہ تخیل ہوتا ہے, یہاں جہاں پہ دھوکا ہوتا ہے. جو اہم نہیں ہوتا اسے انسان اہم سمجھنے لگتا ہے, جو حقیقت نہیں ہوتی اسے انسان حقیقت سمجھنے لگتا ہے. جس کی خاطر زندگی نہیں گزرنی چاہیے انسان اس کی خاطر زندگی گزار بیٹھتا ہے. یہ سارے دھوکے یہاں کے ہیں. تو اس دنیا میں چونکہ یہ سارے دھوکے ممکن ہیں تو یہاں ممکن ہے اولاد علی مظلوم ہو جائے ان دھوکوں کی وجہ سے. ممکن ہے کہ خدا کا نام مظلوم ہو جائے دھوکوں کی وجہ سے, یہ سب یہاں ممکن ہے. یہ خدا کا کتنا احسان ہو کہ اس نے ہمیں ان دھوکوں سے بچا کر مولا امیر المومنین کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا. کتنا بڑا احسان ہو. ہمیں نہیں معلوم کہ جو لوگ اس دنیا میں جان بوجھ کر اس دھوکے میں مبتلا ہیں ان کو اس اگلی دنیا کے اندر کتنا ٹائم لگے گا اس کی کریکشن کرنے میں, اس کی اصلاح کرنے میں. البتہ ہم لوگ اس خطرے سے محفوظ نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف عقیدہ کافی نہیں ہے, اس عقیدے کے پیچھے ایک اثر چاہیے، اس عقیدے کے پیچھے ایک نتیجہ چاہیے ہمیں. تو مثلاً بحمد اللہ رب العالمین، ہم لوگ مولا امیر مومنین کی ولایت کے ماننے والے ہیں، ان کے خاندان کے چاہنے والے ہیں، ان کے راستے کو پسند کرنے والے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ امتحان یہاں ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصل معنی میں امتحان تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. عزیزان محترم، ایک ہمارے پاس معلومات ہے، معلومات ہمارے دماغ کے سیلز کے اوپر بننے والی گویا ایک تصویر ہے. صرف یہ معلومات برزخ میں نہیں پہنچتی، صرف ایک معلوم چیز معلوم ہوئی میرے ذہن کے اندر، یہ برزخ میں نہیں پہنچ رہی. یہ معلومات جب تک ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بنے گی، ہماری روح کا حصہ نہیں بنے گی، یہ موت کے فلٹر میں باقی نہیں بچے گی، موت کا فلٹر کاٹ دے گا اسے. تو ہمیں جو محنت کرنی ہوگی آج کی جیسی شب، جیسی شب قدر ہے، اور کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں اصرار کیا، وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ کیسے بنے. ایمان وہ کہ جو ہماری ذات کا حصہ بن جائے. یہ بھی عرض کرتا چلوں اجمالاً، کئی دفعہ کہتا ہوں میں اس کی زیادہ معلومات نہیں رکھتا ہوں، میرے پاس اس کی زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کے جو وجود کا اگلا مرحلہ ہوگا وہ ہمارے ایمان کا ایمان ہی ہوگا، وہ وجود ایمان ہی ہوگا. یعنی آج ہمارا جسم علیحدہ ہے، ہمارا ایمان علیحدہ ہے. ایک آدمی کا ممکن ہے کہ جسم بہت خوبصورت ہو، اس کا ایمان انتہائی بدصورت ہو. اس مرحلے سے گزر جائیں تو پھر یہ سارے دھوکے ختم ہو جاتے ہیں. اب جو دھوکے ختم ہوتے ہیں تو جو ایمان ہوگا وہی وجود ہوگا. اب وہ ایمان کیسا تھا، وہی وجود بن جائے گا. تو اس دنیا میں اس خاطر مجرم کو پہچاننا مشکل نہیں ہے. کیوں؟ یہاں یہ مشکل ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے عمل کے پیچھے نیت کیا تھی، یا جو اس نے کیا ہے وہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے گناہوں کو بتاتا نہیں ہے، تو کیا پتا کہ اس نے کیا کیا ہے. لیکن جب ایمان اور عمل وہی ہمارا وجود بن جائے، اب چھپانے کی کیا چیز رہ گئی. یہاں میرے دو ہاتھ ہیں، ممکن ہے ان دو ہاتھوں سے میں نے خدا کے لیے کبھی کچھ نہ کیا ہو. اس دنیا میں تو وہ اگر خدا کے لیے نہیں کیا تو ہیں ہی نہیں، پھر وہ ہاتھ ہی نہیں ہے. یہاں میرے پاس ممکن ہے دو آنکھیں ہوں جس سے میں نے خدا کی نشانیوں کو دیکھنے میں محنت نہ کی ہو، وہاں وہ آنکھیں ہیں ہی نہیں پھر اگر محنت نہیں کی ہے. تو اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ خدا کے لیے تھیں تو ہیں، ورنہ ہوں گی نہیں پھر. اسی طرح مثلا اگر میں انسان تھا یہاں پہ تو وہاں انسان اٹھوں گا، اگر میں وہاں انسان کی شکل میں اٹھ گیا تو اس کا مطلب ہے میں انسان تھا، لیکن اگر میں انسان نہیں تھا تو وہاں انسان ہوں گا ہی نہیں پھر، کچھ اور ہوں گا پھر. تو پھر چھپانے کا کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ، وہاں صرف حقیقت ہے. یہ وہ چیلنج ہے جو ہمیں مرنے سے پہلے سمجھ لینا ہے، اور یہ وہ چیلنج ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کر لینی ہے. اور یہ جتنا بھی ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی وہ کون سے لوگ ہیں جو ان معرکوں کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، کون سے لوگ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت میں زندانوں میں جاتے ہیں، دار پہ چڑھتے ہیں، میدان جنگ میں اپنے جسموں کو کٹوا لیتے ہیں ہنسی خوشی، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو اپنے ایمان کے اوپر ڈھال لیا ہے. یہ کامیاب ہو گئے اس معاملے کے اندر کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس دوگانگی میں نہیں رکھا کہ ایمان کچھ اور ہے، خواہشات کچھ اور ہیں، ایمان کچھ اور ہے، اہداف کچھ اور ہیں، ایمان کچھ اور ہے، زندگی کہیں اور گزر رہی. نہیں، ان لوگوں نے ایک کر دیا، اس کو ایک کر دیا، پھر ان کے لیے سارے کام آسان ہو گئے. مختصراً کل عرض ہوا تھا، تھوڑا سا آج کی شب کی فضیلت اور جو بزرگان دین اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ اس شب کو کیسے گزارنا چاہیے، اس کو عرض کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے. مولا امیر المومنین کی خدمت میں عرائض پیش کریں گے، ان کی شہادت کی تسلیت پیش کریں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ہم سب کو معلوم ہے یہ شب قدر جو گویا تین شبوں کے اوپر ظاہر مشتمل ہے، بظاہر روایات میں یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ تین میں سے کوئی ایک شب قدر آخری ہے، نہ کہ دو باقی شب قدر نہیں ہیں. ایک اصول کافی میں روایت ہے، اگر میں صحیح یاد کر پا رہا ہوں تو چوتھی جلد میں صفحہ نمبر 159، اگر میں صحیح یاد کر پا رہا ہوں، اس میں امام نے اس طرح ارشاد فرمایا، لب لباب اس کا یہ نکلتا ہے کہ پہلی رات کچھ طے ہوتا ہے، دوسری رات اس کو ایک مرحلے تک لایا جاتا ہے، تیسری رات کنفرم ہو جاتا ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان تین میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں زیادہ تر لوگ، ایسا نہیں ہے بظاہر. یہ شب قدر کے گویا تین مرحلے ہیں جو چلتے چلے جا رہے ہیں، کہ آپ نے 19 کی شب، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، اگر یوں سوچا کہ یہ تو ہے ہی نہیں، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر باقی دو شب بھی گئی ہاتھ سے، چونکہ وہاں کچھ شروع ہوا ہے جو 21 کی شب میں کہیں پہنچا ہے اور 23 کی شب میں کہیں یقین پہ آیا ہے. تو نظر انداز کرنے کی کوئی بھی شب نہیں ہے. ہاں یہ کہ وہ جو قطعی قطعی ہے، آخری علت ہے، وہ کوئی ایک شب ہے، ظاہراً وہ 23 ہے. جیسے کہ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت بھی ارشاد فرما دیتے کہ ہمارے نزدیک اس میں شک نہیں ہے کہ وہ 23 ہے، لیکن یہ تینوں شبیں مراحل کے اوپر چل رہی ہیں. اب ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ مراحل ہوتے کیا ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب لوگ بہت سارے دینی مفاہیم میں اجمال کے اوپر چل رہے ہیں، ہمارے پاس تفصیلات نہیں ہیں. غلط فہمیاں بھی بہت ہوں گی، یقیناً بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. کچھ کو ہم جیسے اگر کوئی ایک آدھ سمجھ جاتا ہے وہ بتاتا ہے، تو اس کو اتنی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں کہ باقی کی ہمت ہی نہیں رہتی. پھر کوئی 5-10 سال کے بعد کوئی ایک آدھ جملہ بول دیتا ہے، پھر اس کو گالیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بیچارہ پھر چھوڑ دیتا ہے. بہت ساری غلط فہمیاں چل رہی ہیں دین کے معاملے میں، ابھی ہمت بھی نہیں ہے. ایک آدھ دفعہ بولتے ہیں تو اس طوفان کو اٹھانا مشکل پڑ جاتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے بلا وجہ میں اس چھوٹے مسئلے کے اوپر ایک طوفان کھڑا کرنے سے کیا فائدہ، بڑی اہم چیزیں ان کے اوپر انسان وقت لگائے. تو اس طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مراحل بھی ہو سکتے ہیں. تو ممکن ہے کہ مثلاً آج جو شب 21 ہے، یہ ولایت امیر المومنین کی قدر ہو، آج کی شب یہ طے ہو رہا ہو کہ کون علی کا چاہنے والا محشور ہونے والا ہے. شاید ایسا ہو، ہم نہیں کہہ سکتے، نہیں معلوم شب 19 کیا طے ہوا کہ شب 21 کیا طے ہوا، پھر شب 23 کیا قطعی ہو گیا. لیکن اس مناسبت سے کہ شب شہادت ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے ولایت علی کی قدر ہے یہ. اور سب کو معلوم ہے کہ صاحب قدر وقت کے امام ہیں، سب کو معلوم. جیسا کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے، مولا ظاہراً چھٹے سرکار سے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. امام نے فرمایا کہ تم لوگوں کے سامنے دلیل دو امامت کے اوپر، اور ان سے کہو کہ یہ جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کس پہ روح اور ملائکہ نازل ہو رہا ہے؟ یا شب قدر ایک تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں اور ان پر ملائکہ اور روح نازل ہوئے، اور پھر شب قدر نہیں آتی؟ اس کو تو کسی نے بھی قبول نہیں کیا. سب کہتے ہیں کہ شب قدر ہر سال آتی ہے. اگر شب قدر ہر سال آتی ہے تو ہر سال تنزل الملائکۃ والروح ہے، تو کس پر تنزل الملائکۃ والروح ہے؟ اس دنیا میں کون ہے جو ملائکہ اور روح کو قبول کرنے کے قابل ہے؟ کون دعویٰ کرے گا یہاں پہ؟ شاید جہاں تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے، شیعات کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی مکتب دینی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کا آسمان سے رابطہ ابھی باقی ہے. فقط تشیع ہے. اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرج. صرف یہ ایک مکتب فکر ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک معصوم ہستی ہیں جو روئے زمین کے اوپر تشریف فرمائیں، اور ان کے ذریعے سے حبل المتصل، زمین اور آسمان کے درمیان اتصال کرنے والی حبل اور رسی، ان کا وجود مقدس ہے. جو سب سے اہم واقعہ ہے سورہ قدر کا، شب قدر کا، وہ یہ تنزل نزول ملائکہ اور روح ہے. اور وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ صاحب شب قدر کے اوپر، وقت کے امام کے اوپر. تو آپ شب قدر میں کس پر توجہ دیں تو آپ کا کام حل ہوگا؟ محور وہ ہیں، مرکز نزول ملائکہ وہ ہیں، تو اب دنیا میں اور کہاں جانے کی ضرورت ہے آپ کو؟ آپ شب قدر منانا چاہتے ہیں، آپ شب قدر کا احیاء کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے اوپر دیکھیں جس پہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، اس طرف توجہ دیں. اور ہم الحمدللہ رب العالمین فخر کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اس زمانے میں جس میں ان کے تشریف آوری نزدیک سے نزدیک تر نظر آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس وقت تو قطعی بات ہے کہ آپ کو اور ہمیں شب قدر میں اگر اپنے مقدر کو معین کروانا ہے تو آپ کو صاحب قدر کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں اور آپ کو ان سے متصل ہونا چاہیے. تو حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ شب قدر کے اندر ہم اور آپ تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد تھوڑے سے کوئی اعمال آپ نے انجام دیے، آپ کی توجہ کہیں اور ہوئی، ایک دعائے سلامتی ضرور پڑھ لیں، ایک امام پہ توجہ ضرور کر لیں. ہم لوگ ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا یہ دھوکے کی دنیا ہے، ہم اس دھوکے کی دنیا میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ورنہ ہمیں کم از کم لفظ میں تو یقین ہے، لفظ میں تو یقین ہے نا کہ اگر ایک دفعہ ان کی نظر لطف ہماری طرف آ گئی ہے تو وہ اکسیر ہیں، وہ کیمیا ہیں، وہی ہماری آب حیات ہیں، وہی ہماری آب حیات ہیں. لوگ جو ساری زندگی عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک نظر لطف چاہیے مادر حسین کی، یہی اکسیر ہے، یہی آب حیات، اور کیا. دنیا میں اگر کوئی آب حیات ہوگا تو مادی جسم کو زندگی دے گا، ان کی نظر لطف ابدی زندگی کو زندگی دے دیتی ہے، ان کی نظر لطف کی بات ہی کچھ اور ہے. تو ہم اور آپ کیا محنت کریں شب قدر کے اندر، حتی الامکان محنت کریں، صرف زبان سے نہیں دلوں سے جڑ جائیں ہم وقت کے امام کے حضور. اور یہیں سے ایک اور نقطے کی طرف توجہ انتہائی ضروری ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہ صلی علی محمد و آل محمد. یہ باتیں ظاہر ہے کہ یہ بالکل الف بے ہیں، بنیادی ترین باتیں، ان میں کوئی گہرائی نہیں ہے. بعض اوقات میں ڈرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا وقت اس پہ ضائع نہ کر رہا ہوں کہ ان میں کوئی گہرائی نہیں ہے، لیکن پھر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بعض اوقات بہت ساری گہرائیوں کے اوپر باتیں کرتے کرتے دین کی جو روح ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. دین کی روح کیا ہے؟ شب قدر کی روح کیا ہے؟ شب قدر کی روح میں آپ سے خود سوال کرتا ہوں، مثلاً ابھی اس وقت 10:15 بجے، اور اگر حتیٰ مطلع الفجر تو ہم تقریباً بات کر رہے ہیں 4:35 تک، یہ شب قدر. فرض کر لیجئے میں نے اس میں دعائیں پڑھنا شروع کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کی، تو میں نے دو سپارے قرآن کریم پڑھ لیے، فرض کر لیتے ہیں میں نے 200 صفحے دعا پڑھ لیے، دعائے ابو حمزہ شمالی، مختلف دعائیں، 200 صفحے دعا پڑھ لیے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ زبان سے کہنا کافی ہے یا روح سے نکلنا ضروری ہے؟ کون سی چیز چاہیے؟ ہم سب کو معلوم ہے، آپ اور میں یہاں پہ کوئی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جو میری یہ بات سن کر یہ کہے کہ مولانا زبان سے نکلنا کافی ہے، ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولے جاؤ، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ مثلا پھر نہ پڑھیں. نہیں، یہ سب ہم پڑھتے ہیں تاکہ اس نقطے پہ پہنچ جائیں جہاں دل جڑ جاتا ہے. بس آپ پوری ایک دعا ابو حمزہ شمالی پڑھیں، پوری دعا کمیل پڑھیں، اعمال شب قدر انجام دیں، ان تمام کے پیچھے کچھ سیکنڈ اور کچھ منٹس کا انتہائی قیمتی وقت آئے گا جس میں آپ کے اور ہمارے دلوں نے اپنے پورے وجود کے ساتھ مافیہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر اللہ کی طرف جڑنا ہے. یہ وہ وقت ہے جو شب قدر ہے، یہ شب قدر کا ایسنس ہے. تو آپ پوری رات اعمال انجام دیں اور وہ چند لمحے نہ آئے پھر مزہ نہیں ہے، پھر بات نہیں بنی. پھر اس کا مطلب اس پہ کسی اپنے آپ کو کسی دھوکے میں مبتلا مت رکھیے گا کہ اس کے بغیر چلے گا، نہیں چلے گا. آپ پوری رات اعمال انجام دیں, قیمتی وقت کون سا ہے؟ قیمتی وقت وہ ہے جب آپ کا دل جڑا ہے, قیمتی وقت وہ ہے جب آپ کے قلب کے اندر, گہرائیوں کے اندر خدا متعال سے, حجت خدا سے ایک رابطہ بنائے. یہ اہم ہے. باقی سب کیا ہے؟ باقی سب مقدمات ہیں, باقی سب تیاری کا حصہ ہے. نہیں کہہ رہے کہ نہ کریں, نہیں کریں گے تو وہ لمحہ تو پھر قطن نہیں آئے گا, لیکن اصل وہ لمحہ ہے. بعض وقت ہم لوگ چھ چھ گھنٹے, پانچ پانچ گھنٹے عبادتوں میں گزار دیتے ہیں بغیر اس لمحے کے. وہ لمحہ قیمتی ہے, وہی اصل ہے. اب میں جتنا اس پہ تاکید کر سکتا تھا, اصرار کر سکتا تھا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, لیکن آپ وہ لمحہ ڈھونڈیں. اس لمحے کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ کل ہم نے جو عرائض پیش کیے تھے اس کو بھی ہم بالکل ترک نہ کر دیں. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ بھائی جب تک ہم موت اور موت کے بعد کی حقیقت کو, اخروی زندگی کو اپنی اساس اور بنیاد قبول نہیں کریں گے, ہم امامت کے لیے قربانیاں نہیں دے پائیں گے. اچھا, اگر میں نے اور آپ نے اس کو کر لیا, مثلا ہم نے اخروی زندگی کو اپنی بنیاد کے طور پہ قبول کر لیا, ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہونے لگے, اب جب قربانیاں دینے چلے تو رکاوٹ کہاں آتی ہے؟ بلا کسی اور آپ کا وقت گزارے مجھے ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ کی خدمت میں عرض کرنے چند پوائنٹس. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد. رکاوٹ آتی ہے انسان کے نفس کے اندر. آپ ایک کام انجام دے رہے ہوتے ہیں, اللہ کی خاطر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, اچانک آپ کے دماغ کے پس منظر میں ایک شیطانی خیال آتا ہے, ایک نفسانی خیال آتا ہے, اور آپ مقابلہ نہیں کر سکے اور نیت میں کھوٹ آ گیا, یہ کام خراب ہو گیا, اب اس اثر سے محروم رہ گیا. تو چھ گھنٹے آپ نے عبادت کی شب قدر, اچانک آپ کے ذہن میں کوئی شیطانی خیال آیا, آج بہت کام کیا, آج بڑی عبادتیں ہوئی, شاید یہاں پہ کسی نے ایسی عبادت نہ کی ہو, ختم. آپ نے ویسٹ کیا, میں نے ویسٹ کیا. البتہ ظاہر ہے کہ شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے, آپ کا کام فوراً مقابلہ کرنا ہے, فوراً مقابلہ کرنا ہے. اور خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, اگر اس آئیڈیا کا مقابلہ نہیں کیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ختم ہو گیا, نیت کا کھوٹ آ گیا. اور یہ نیت کا کھوٹ, یہی جس کو ہم لوگ شرک تعبیر کرتے ہیں, جیسا کہ مولا نے ارشاد فرمایا, اتنا خفیف, اتنا مخفی کہ بہت کوئی خوش قسمت ہوگا جو اس شرک کو نکال پائے. تو یہ جو چھ چھ گھنٹے, پانچ پانچ گھنٹے ہم عبادتیں کرتے ہیں, کیا یہ اس شرک پہ ضائع ہو سکتی ہیں؟ بالکل ضائع ہو سکتی ہیں. بس عبادت کرنا ایک مشکل, کیسے کی جائے. دوسری مشکل اس کی نیت کو برقرار رکھنا, کہ نیت باقی رہے, اس کے بعد عمل شروع ہوگا. آج آپ شب قدر کے اندر انشاءاللہ اپنے خلوص کے ساتھ اپنے امام سے متصل ہوتے ہوئے ان سے طلب کرتے رہیں کہ مولا میری زندگی آپ کے لیے گزرنی ہے, آپ کے لیے گزرنی ہے. ایک لمحہ آیا, آپ کا دل متصل ہو گیا خدا سے, آپ کا دل متصل ہو گیا حجت خدا سے, اور وہاں سے اس ندا کو قبول کیا گیا کہ ہاں مثلاً آج سے تمہیں قبول کیا گیا. یہ میں نے اتنی آسانی سے کہہ دیا؟ لوگ پچیس پچیس سال اس کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ یہ لمحہ آئے کسی طریقے سے. فرض کریں آ گیا اور قبولیت ہو گئی, اور کل سے ہم ان امتحانات میں بھیجے جانے لگے جو اس مقام کا لازمہ ہے. اب اگلا مرحلہ کیا آیا؟ اگلا مرحلہ یہ آیا کہ مجھے ایک امتحان سے گزرنا ہے, اگر یہ فیصلہ کروں تو شب قدر کی دعا پوری ہوتی جا رہی ہے, اور اگر میں اس فیصلے کو کر لوں کہ جس میں شب قدر کی دعا پوری ہوگی تو کیا ہوگا, پورا محلہ مجھے احمق کہے گا, معاشرہ مجھے بیوقوف کہے گا. یہ بہت بڑی جنگ ہے جو اب شروع ہوگی. کون اس پہ صبر کرے گا کہ میں بے وقوف کہلاؤں؟ کون اس پہ صبر کرے گا کہ میں لوزر کہلاؤں, کہ میں نے کھو دیا؟ اس پہ کوئی صبر نہیں کرتا. دعائیں شب قدر میں امام کی نصرت کی کرتے ہیں، چار لوگوں کے چار جملے برداشت نہیں کر پاتے کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ تم گھاٹے میں رہ گئے، نہیں برداشت کرتے. پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جان قربان کریں گے. بھائی تم سے آج چار لوگوں کی باتیں تو سنبھالی نہیں جا رہی، کل تم شہید ہو جاؤ گے، تمہارے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، ان یتیم بچوں کو لوگ کہیں گے تمہارا باپ تمہیں چھوڑ کے مر گیا، تمہیں یہ قبول ہوگا؟ پھر تم تو گویا آخرت میں بھی فریاد کر رہے ہو گے کہ میں نے غلط کر دیا، نعوذ باللہ تعالی. کس میں یہ طاقت ہے؟ اچھا اب ممکن ہے کہ میں یہ کہوں مجھ میں یہ طاقت ہے، تو آزما لو اپنے آپ کو، کسی اچھے کام کے پیچھے کرو جس میں لوگ تمہیں نقصان کہیں کہ گھاٹے میں تھا، بے وقوف تھا، احمق تھا، مان لو ذرا، دیکھو کیا ہوتا ہے. تو بھائی یہ جو امتحان کے مراحل ہیں، یہ امتحان کے مراحل صرف اتنے نہیں ہیں کہ ایک گولی آئے گی وہ گولی آپ کو لگی آپ مر گئے شہید ہو گئے، نہیں صرف اتنا نہیں ہے. یہ ایک شمشیر چلی آپ کا جسم زخمی ہوا آپ اس میں شہید ہو گئے، یہ بھی بہت ہے ہم جیسوں کے لیے، لیکن یہ صرف اتنا نہیں ہے، اس کے پیچھے باتیں ہیں، اس کے پیچھے پورا یہ کفر اور شرک کے اوپر مبنی، فسق و فجور پہ مبنی معاشرہ ہے، چھوڑتا ہے یہ اپنی دانش میں ذلیل کر دیتا ہے. یہ تو کون ہے جو اس فسق و فجور کے معاشرے کی دیوی عزت کو ٹھکرائے اور اللہ کی دیوی عزت کو لے لے؟ کون ہے؟ چار پیسے کا معاملہ آتا ہے تو غلط فیصلہ فوراً ذہن میں آتا ہے کہ ہاں یہ کر لو، کیوں یہ مال کھو، چار بہانے ڈھونڈے گا کہ ایک مال کسی طریقے سے مجھ تک پہنچ جائے. کہیں اگر موقع ملے کہ شہرت بڑھ رہی ہو، کون چھوڑتا ہے؟ 25 پوسٹر لگاؤں گا کہ میری شہرت بڑھے. کیوں خلوص سے کام نہیں کیا؟ کیوں اپنا نام نہیں چھپایا؟ شب قدر مفت میں مل رہی ہے کیا؟ شب قدر یوں ہی تقسیم ہو رہی ہے؟ سب فرشتے ہوتے اگر یہ مفت میں تقسیم ہو رہی ہوتی صرف لفظوں کی دعائیں کرنے سے. کس نے یہاں پہ دعائیں نہیں پڑھی ہیں؟ سب نے پڑھی ہیں، سب فرشتے ہو گئے. سب فرشتے ہو گئے تو یہ معاشرہ کیوں ایسا ہے پھر؟ تو بھئی یہ عملی باتیں ہیں. آپ اور میں الحمدللہ رب العالمین ایک بہت بڑی فضیلت حاصل کر پائے. ہم لوگ امیر مومنین کے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. مولا امیر مومنین کی ذات پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو عزیزان محترم، یہ جو اہداف آپ طلب کرنے جائیں گے انشاءاللہ آج شب قدر اور طلب فرما رہے ہیں، ان اہداف کے پیچھے کچھ حقائق ہیں، وہ حقائق ساتھ لے کے چلیں. ان حقائق میں اپنے آپ کو قربان کرنا ہے جسمانی طور پر، لیکن اپنے آپ کو قربان کرنا ہے روحانی طور پہ، بہت بڑی مشکل ہے. اس کو دیکھیے. اچھا ایسا کون یہ کر پاتا ہے؟ کون یہ کر پاتا ہے؟ وہ جو اپنی امیدیں اس دنیا سے کاٹ لیتا ہے وہ کر لیتا ہے. جب تک امیدیں اس دنیا سے لگی ہوتی ہیں انسان آگے نہیں بڑھ پاتا. کہیں نہ کہیں کوئی توقع، ایکسپیکٹیشنز، اٹیچمنٹس کھینچ لیتی ہے نیچے. اگر میری کوئی اتنی سی بھی توقع دل کے کسی گوشے میں بھی اس بات پر ہونا کہ مجھے اس دنیا میں عزت ملے، یہ سمجھ لیں کسی نہ کسی دو راہے کے اوپر میں دنیا پہ آؤں گا. چونکہ جو دنیا میں چھپی ہوئی خواہش ہے یہ کسی سخت کرٹیکل ٹائم کے اوپر مجھ سے غلط فیصلہ کروائے گی، یہ مجھے نہیں چھوڑے گی. یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے. دعووں کے اوپر آخرت نہیں بنتی ہے، حقیقتوں کے اوپر آخرت بنتی ہے. وہ حقیقتیں جو ہم لوگوں کے ایمان کی حقیقتیں ہمارے قلوب کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور وہ خدا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے، اور وہ خدا مقلب القلوب والابصار ہے. وہ حقیقتیں ہمارے فیصلوں کو طے کر رہی ہوتی ہیں. آپ شب قدر کو پہچان رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ مولا کی شہادت کو سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ان کے وارث کا ساتھ دینا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے وارث کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں اس دنیا کو ٹھکرانا ہوگا. تو پھر دنیا کے اٹیچمنٹ کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ آرزوؤں کو لگانے کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پہ پہنچتے ہوئے انسان پھر فوراً یہ بات یاد دلاتا ہے کہ بھائی یہ دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹ نہ رکھنے کا مطلب سستیاں نہیں ہیں، ہدف کا صحیح ہونا ضروری ہے، باقی آپ وہی کریں جو مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اسی لیے ارشاد فرمایا، انہوں نے کھیتی باڑی کی ہے، انہوں نے کاروبار کیے ہیں، انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کے اندر مالی وسائل ایجاد کیے ہیں، وہ سارے کام آپ کریں، لیکن آپ کی اورینٹیشن امام کی بتائے ہوئے اقوال کی سمت رہے۔ تو شب قدر میں کیا طلب کریں؟ نصرت امام، لیکن وہ نصرت امام ایک پورے بہت بڑے مجموعے کا نام ہے جس میں علم کی معرفت بھی ہے اور عمل کی رکاوٹوں کو بھی دور کرنا ہے۔ استاد آیت اللہ جوادی عاملی بہت خوبصورت جملات استعمال کرتے ہیں بعض اوقات، اکثر بلکہ ان کا بہت خوبصورت ایک جملہ ہے، ہمیں اردو زبان میں شاید وہ رائج نہ ہو، چونکہ اردو زبان ظاہر ہے اپنی ایک علیحدہ زبان ہے، فارسی زبان علیحدہ زبان ہے، لیکن وہ خوبصورت بات بیان کرتے ہیں کہ جو رکاوٹ ہوتی ہے یہ دو سطح پہ ہوتی ہے۔ ایک رکاوٹ ہوتی ہے علم کے سطح پر، علم کی سطح پہ، تو اس کو کہتے ہیں شبہ ہے علمی، ہے شبہ علمی۔ کیا مطلب؟ علم کی سطح پر مجھے یقین نہیں ہے کہ مجھے شہید ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، علم کی سطح پہ مجھے یقین نہیں ہے کہ مثلا نعوذ باللہ تعالی امام آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے نہیں، شبہ علمی نہیں ہے، شبہ علمی نہیں ہے، کیا ہے؟ علم کے معاملے میں حل ہو گیا، شہید ہونا چاہیے، امام کی نصرت کرنی چاہیے، امام یقیناً تشریف لائیں گے، جو امام کا ساتھ دے گا وہ کمال پہ فائز ہوگا، علم کے میدان میں سب حل ہو گیا، اب رکاوٹ کیا ہے؟ تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑتا ہے، جن لوگوں نے علم کے معاملے میں سارے مراحل طے کر لیے تھے وہ سب عمل میں بھی اس مقام پہ فائز ہو گئے کیا؟ نہیں۔ تو پھر دوسری چیز کیا رہ گئی؟ تو انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے شبہ علمی اور دوسرا ہوتا ہے شہوت عملی، عمل میں آرزویں کسی اور سمت ہیں، علم کا مسئلہ نہیں ہے، علم میں حل ہو چکا ہے، اب مسئلہ کیا ہے؟ اب ہے شہوت عملی، عمل میں شہوتیں اور آرزویں کہیں اور لگی ہوئی ہیں، ہے دعاؤں کے پیچھے، ہے قرآن کے پیچھے، ہے عزا کے پیچھے، ہے سید الشہداء کا نام لینے والا، لیکن علم کے میدان، عمل کے میدان میں آرزویں کہیں اور ہیں، یہ جو آرزویں یہ عمل میں مروا رہی ہیں۔ اب آپ کی اور میری جتنی آرزویں ہیں عزت کے معاملے میں، کامیابی کے معاملے میں، طاقت کے معاملے میں، جو بھی آپ کی آرزویں ہیں شب قدر میں، اس کو امیر المومنین کے میزان میں رکھ کے ناپ لیں، یہ کام ہے۔ اس جملے کو چند منٹ میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ امیر المومنین کی ذات مقدس وہ ترازو ہے جس پہ ہر حقیقت اور مجاز کو تولا جا سکتا ہے، کتنا حقیقت ہے، کتنا مجاز ہے، کتنا یہ حق ہے، کتنا یہ باطل ہے، اس کو کس معیار پہ تولتے ہیں؟ قرآن کے معیار پہ تولتے ہیں، امیر المومنین کی شخصیت کے معیار پہ تولتے ہیں۔ وہ عدل محض تھے اس لیے شہید ہوئے، جملہ مشہور عرب اسکالر کا کہ محراب میں شہید اس لیے ہوئے کیونکہ عدل میں شدید تھے، عدل میں بہت شدت تھی۔ عدل کی شدت کیوں تھی؟ نبی کے بعد کوئی ایک وجود ایسا چاہیے تھا جس کے ذریعے سے پوری مخلوق کے اعمال تولے جا سکیں، اور وہ امیر المومنین کی ذات تشکیل پائی کہ بھائی ایک وجود ایسا ہو جس کے ذریعے سے سب کچھ تولا جا سکے۔ کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ میں اس بات پر عمل کیسے کروں؟ شب اول قبر ہم سے پوچھیں گے تمہارا امام کون ہے؟ بلا شک و شبہ زندگی اور موت میں ہم کہنا چاہتے ہیں مولا امیر المومنین۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو رہنما ہوتا ہے, جس کے کہے پر چون و چرا نہیں ہوتی, کیوں ہوا کیسے ہوا یہ امام کے کہے کے اوپر نہیں ہوتی, یہ دوستوں کے کہے پہ ہوتی ہے, استاد کے کہے پہ شاید ہو جائے, باپ کے کہے پہ شاید ہو جائے, لیکن امام کے کہے پر چون و چرا نہیں ہوتی. صرف کہے پر بھی یا کیے پر بھی, چاہے کہے چاہے کیے, باتیں کیے, ان کا کہنا ان کا کرنا ان کی نگاہ سب حق ہے, کسی پہ چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے. تو اگر میں دنیا میں کسی چیز کو چاہتا ہوں تو اس کو نہ دیکھوں کہ امام چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے. اگر دنیا میں میں نے کوئی اپنے لیے ایک ہدف بنا لیا ہے, مقصد بنا لیا ہے, اس کی سنجش کس پہ کروں, کس پہ تولوں؟ مولانا امیر المومنین پہ. ایک دفعہ ان سے پوچھ لو کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں, یہ جو میں نے اپنا ہدف بنایا, یہ جو اپنا مقصد بنایا, آپ کے نزدیک کیا قیمت ہے اس کی, آپ طے کریں. اگر ہم یہ کرنے لگے دنیا میں, اب امام علی ہیں, اب امام علی ہیں, ورنہ کون امام ہے؟ وہ جو ہمارے لیے یہ طے کر رہا ہو پھر وہ ہمارا امام ہے. اگر دنیا طے کر رہی ہے تو دنیا ہماری امام بن جائے گی, نعوذ باللہ تعالی. اگر خاندان ہمارے لیے طے کر رہا ہے تو خاندان ہمارا امام ہو جائے گا. اور اگر یہ چیزیں کہ میں دنیا میں کس کے پیچھے جاؤں, کسے لوں کسے چھوڑوں, کس کا ساتھ دوں کس کا ساتھ نہ دوں, یہ امیر المومنین طے کرے اور اولاد امیر المومنین, تو پھر وہ ہمارے امام ہیں, پھر وہ ہمارے امام ہیں. اور قبر میں زبانیں نہیں بولتی, قبر میں کردار بولتا ہے. قبر میں زبانیں نہیں بولتی, زبانیں ختم ہو چکی ہوتی, صرف کردار بولتے. آج شب 21 ہے, شب شہادت ہے, ہم ان کے چاہنے والے ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں. شب قدر ہم سے یہ مانگ رہی ہے, اس میزان پہ اپنی ناپ تول کرو اپنے اعمال کا, اور اگلے سال کے لیے طلب کرو کہ مولا یہ زندگی ایسی گزر گئی, اب اگلے سال کیا کرنا ہے. اگر ہو, کیا پتا ایک گھنٹہ ہے, کیا پتا تین گھنٹے ہیں, کیا پتا ہم, اگر ہو تو کیا ہونا ہے, ابھی طے کرو, شب قدر ہے. اور یہ مت سوچئے گا کہ آج میں فلاں دعا پڑھ لیتا ہوں یہ بعد میں طے کر لوں گا, یہ شب طے کرنے کی شب ہے, زبانوں کو ہلانے کی شب نہیں ہے. یہ میں نے عرض کیا, وہ دعائیں بھی اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ اس مرحلے پہ پہنچ جائیں کسی طریقے سے, آپ اور ہم. تو اس کو اہمیت دیجئے گا, آج کی شب میں وقت نکالیں, آپ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان بیٹھ جائیں, مولا کے ساتھ اس بات کو طے کریں, مولا میری زندگی کو آپ کی رہبری میں گزارنا ہے. اب یہ کہ ایک پوائنٹ صرف اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ نے ظاہر ہے آج کی شب بہت سارے اعمال انجام دینے ہیں, ممکن ہے کہیں اور عزاداری میں شرکت کرنے جانا ہو, تنہائی کو اہمیت دیجیے گا آج کی شب بھی, حتیٰ کہیں اعمال بھی دینے انجام دینے جائیں تو بعد میں گھر میں کہیں پہنچ کر تنہائی کو اہمیت دیجیے گا جس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد. مولا کی ذات کے حوالے سے آج کی شب میں انسان بہت کچھ چاہتا ہے کہ کہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب لوگ ناتوان ہیں, ہم لوگوں میں طاقت نہیں ہے. ہم لوگ مولا کے جملات کو, کلمات کو, ان کی زندگی کے واقعات کو دہرا تو پاتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین بچپن سے سنے ہوتے ہیں, لیکن اگر اس کی گہرائی پہ جائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, ظاہر ہے کہ ہم لوگ ناتوان ہیں. تو ہمیں یہاں پر بہت بڑی کوئی مدد چاہیے مولا امیر المومنین سے. یہ واقعات سننے میں بہت آسان ہیں کہ کس طریقے سے مولا امیر المومنین کبھی تپتی دھوپ کے اندر مدینے کی گلیوں میں اکیلے چل رہے ہوتے تھے. ہو شاید کوئی ایسا جس کو علی کی مدد کی ضرورت ہو. تو کبھی راوی کہتا ہے کہ میں مولا کو انتہائی سخت گرمی کے عالم میں جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر تھے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ اکیلے مدینے کی گلیوں میں یا شاید کوفے کی گلی میں تشریف فرمائیں، تو کہتا ہے میں ڈر جاتا ہوں کہ اس طرح اکیلے تشریف فرمائیں، کوئی بھی گھر گلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، کوئی بھی پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے، کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے، ہر ایک انسان اپنے حساب سے سوچتا ہے. کہتا ہے کہ میں نزدیک آیا، میں نے پوچھا مولا اس وقت ان گلیوں میں کوئی نہیں ہے، آپ یہاں کیوں ہیں؟ فرمایا اسی وجہ سے ہوں کہ کوئی نہیں ہوگا، کسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو علی ہو، علی ہو. مشہور واقعہ ہے، بیان کرتے ہیں ہم اور آپ بچپن سے سنتے ہیں مختلف ترمیم کے ساتھ، کبھی کسی نے ہمیں کوئی واقعہ سنایا اس میں کچھ اضافہ رہ جاتا ہے، کوئی کمی ہو جاتی ہے. مثلاً بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کو امیر مومنین نے دیکھا کہ وہ ایک پانی کی مشکیزہ اپنے کندھے کے اوپر لے جا رہی تھی. مولا سے ظاہر ہے یہ منظر کیسے دیکھا جاتا، یہ جو رابطہ ہے مولا امیر مومنین کا، ہمدردی کا رابطہ، اس کی گہرائی کیا ہونی چاہیے؟ ہمدردی ہم میں بھی آتی ہے کبھی کبھی، اس ہمدردی کی گہرائی نہیں ہو پائے گی، کیونکہ وہ رابطہ اگر میں جسارتاً عرض کروں، جس کو میں شاید حل نہ کر پاؤں اگر کوئی مجھے اس پہ کہے کہ تشریح کروں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. امیر المومنین امت کے فرد فرد کے لیے باپ ہیں. کیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو بیمار دیکھتا ہے تو تڑپتا ہے؟ یہ امیر المومنین ہیں. ایک عورت کو مشکیزہ اٹھاتے ہوئے دیکھا، ضعیفہ تھی، عمر بھی زیادہ تھی، کمزور وجود، امیر المومنین سے رہا نہیں گیا، تشریف لائے اور کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے لیے یہ اٹھا لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے دعائیں دیں، امیر المومنین پانی اٹھا کے اس کے گھر تک لے کر آئے، اور اس کے بعد گھر تک لاتے لاتے پوچھا کہ تمہارے حال احوال سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی مرد گھر پہ نہیں ہے، اگر مرد گھر پہ ہوتا تو تم کیوں پانی اٹھاتی؟ اس نے کہا نہیں ہے، میرا شوہر صفین میں علی کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہو گیا. امیر المومنین نے دل پہ کیا گزری ہوگی اللہ جانتا ہے، تحمل فرمایا، کہا کہ کبھی علی کے پاس نہیں گئیں یہ کہہ دیتی کہ میرا شوہر شہید ہو گیا، نہیں گئیں کبھی؟ کہا نہیں میں نہیں گئی، علی میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ امیر المومنین نے سنا پھر تحمل کیا، دل پہ کیا گزر رہی ہوگی اللہ جانتا ہے. کہا ٹھیک، کہا علی کو آنا چاہیے تھا. گھر پہ پانی رکھا، دیکھا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کہا میں پھر دوبارہ آتا ہوں، سامان لے کر آئے. قصہ مختصر، بچوں کو کھانا کھلایا، بچوں کو جگایا، اس عورت نے کہا میرے لیے تندور بھی تم جلا دو، روشن کرو. امیر المومنین تشریف لے گئے، لکڑیوں کو جمع کیا، تندور آگ لگائی. اب یہ جو اب میں کہنے والا ہوں، یہ ہم نے بچپن سے سنا ہے، لیکن بہت عجیب ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگوں کو. امیر المومنین نے جب آگ تندور سے بھڑک رہی تھی تو اپنے چہرے کو نزدیک لے کر گئے، اے علی اس آگ کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، قیامت کی آگ بہت سخت. یہ جملے کس کے لیے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے ہیں، ہم لوگوں کے لیے. کیا تم دنیا کی آگ برداشت کر سکو گے؟ بچوں کو جگایا، کچھ گوشت ساتھ لائے تھے، گوشت کے کباب بنائے، بچوں کو جگایا. اب دو باتیں اور اس کے ساتھ ہیں، اور بچوں کو جگانے کے بعد بچے پریشان تھے کہ کون آدمی ہے ہمارے گھر میں جس کو ہم نہیں جانتے ہیں. تسلی دی ان کو, دلاسا دیا, ان سے ہنسی مذاق کیا, اتنا ہنسی مذاق کیا کہ بچے مانوس ہو گئے مولا امیر المومنین سے. پھر بچوں کو اسی ہنسی مذاق میں کھلاتے رہے. وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے, پانی بھی میرے لیے لے آئے, سامان بھی لے آئے, میرے بچوں کو بھی خوش کر لیا, کاموں میں, گھر کے کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹایا. تو امیر المومنین نے کہا کہ میری تم سے ایک خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے, تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے. کہا علی کی غلطیوں کو معاف کر دو. ایسا محبت کرنے والا دل کہاں ہے, ایسا خدا کی بندگی میں غرق دل کہاں ہے. اس وجہ سے علی کا نام زندہ ہے, اس وجہ سے اولاد علی کا احترام ہے. آج تو یہ ہم نے زندگی کا ایک واقعہ سنا ہے, ایک واقعہ سنا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جب مولا امیر المومنین بی بی ام کلثوم سے الوداع فرما رہے تھے تو کہا کہ بیٹی ان مرغابیوں کو بھوکا پیاسا مت رکھنا. نہیں معلوم امیر المومنین کل کی جیسی شب کتنے یتیموں کے گھر پہ کھانا دے کر آئے تھے, کتنی بیواؤں کے گھروں پہ کھانا دے کر آئے تھے کہ کل جب علی اللہ کی طرف جائے تو یہ یتیم بچے اور بیوائیں بے کھانے کے نہ رہ جائیں. اجی تو ان سب کے باوجود ہمارے پاس یہ بیان موجود ہے کہ جنازے کو دفنانے کے بعد جب اہل شہر گھر واپس آ رہے تھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا جو نابینا تھا اور پوچھتا تھا کہ ایک آتا تھا مجھے مدد دینے کے لیے, دو دن سے نہیں آیا ہے. آج کی شب یتیموں کا دیکھ بھال کرنے والا گیا. ہمارے پاس بڑی مشہور روایت ہے عزیزوں, بیان کرتے ہیں کہ جب اس حکیم نے یہ کہا کہ مولا امیر المومنین کو دودھ سے کچھ شفا ہو تو تمام شہر کے اندر مشہور ہو گیا. اب سب اپنے اپنے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں, کوئی صحابی امام کے گھر کے سامنے کھڑے کہ کب میں امیر المومنین کی زیارت کروں. اس دوران گویا دیکھتے ہیں کہ کچھ یتیم بچے پیالے لیے کھڑے ہیں. یہ امیر المومنین کی ذات ہے, آج اپنے گھر میں تشریف فرما, میں چند منٹ آپ سے اور لوں گا ان چند لمحات کو بیان کرنے کے لیے جس میں امیر المومنین وصیتیں ارشاد فرما رہے ہیں. امیر المومنین نے کئی وصیتیں ارشاد فرمائی عزیزو, وہ وصیتیں ہمارے پاس نہج البلاغہ میں کچھ موجود ہیں اور کچھ وصیتیں وہ ہیں جو بعد کے واقعات میں آشکار ہوتی رہی ہیں کہ امیر المومنین نے یہ وصیت بھی فرمائی ہے اور یہ وصیت بھی فرمائی ہے. اب ہمیں حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ امیر المومنین نے مولا ابو الفضل کو کیا کیا وصیتیں کی ہیں کہ مولا ابو الفضل نے اپنی زندگی کا مقصد امام حسین کو قرار دے دیا. نہیں معلوم کیا کیا وصیتیں کی ہیں, لیکن عزیزو اگر وصیتوں کا ذکر ہے تو کم سے کم ایک وصیت کو دہرانا بہت ضروری ہے. یہ وہ وصیت تھی جب سید الشہداء بی بی زینب سے الوداع کرنے کے لیے آئے اور بی بی زینب نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا بابا نے وصیت کی تھی
ایک لمحہ آئے گا جب میرا حسین اکیلا ہوگا. مولا امیر المومنین کی وصیتیں نہیں معلوم کیا کیا وصیتیں عزیزو، نہیں معلوم کون کون سے واقعات ہیں جو رہتی دنیا تک لوگوں کو یاد آتے رہیں گے. تو گویا بی بی زینب نے یاد دلایا میرے بابا نے وصیت کی تھی. عزیزو اب اسی موقع پر گویا بی بی زینب کو ایک اور لمحہ یاد آیا جب بابا ایک دفعہ میرے سامنے آئے تھے اور میری چادر کس کی تھی اور مولا نے رونا شروع کر دیا تھا. امیر المومنین اپنی زندگی میں نہیں معلوم کیا کیا لوگوں کو بتاتے چلے گئے آج تو. لیکن ایک بات بڑی عجیب بات ہے، یہ خاندان عصمت و طہارت کے جنازے بڑے عجیب جنازے ہیں، یہ جنازوں کی شان ہی کچھ اور ہے. اچھا دنیا میں لوگ جنازوں پہ کیا مانگتے ہیں؟ دنیا میں عزیزو وہ اپنے چاہنے والوں کے جنازوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے، اپنے چاہنے والوں کے جنازوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے. لیکن ان کے جنازے کیسے اٹھتے تھے؟ ایک جنازہ تھا جو سیدہ زہرہ کا رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، ایک جنازہ امیر المومنین کا جنازہ ہے غربت کے عالم میں اٹھ رہا ہے، دشمن قبر کی تلاش میں ہے. امام حسن مصطفیٰ تین تین سواریوں کو علیحدہ علیحدہ بھیج رہے ہیں، علی کا جنازہ 100 سال تک غربت کے عالم میں رجب کی پہاڑی پر رہا، نہ کوئی ظاہر تھا نہ کوئی چاہنے والا تھا. یہ جملہ تم نے ہم نے سن لیا، اب ایک اور قبر ہے جو مدینہ میں کہیں دب رہے ہیں. آج جنازہ اٹھ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم جب کوفہ میں یہ جنازہ اٹھتا ہوگا تو اصحاب علی کس حال میں ہوں گے، یتیم کس حال میں ہوں گے، شبر و شبیر کس حال میں ہوں گے. لیکن میں سوچتا ہوں بی بی سیدہ بار بار بی بی زینب کو دلاسا دیتی ہوگی، زینب آج باپ کا جنازہ اٹھا لے، کل بھائی کا جنازہ نہیں اٹھا. محتب امیر المومنین